الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وقال الله تعالى قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا ولما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أحوال الجنة فقال صلى الله عليه وسلم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. میرے معزز بزرگوں اور بھائیوں، قرآن کریم امت محمدیہ کو جو پیغام پہنچاتا ہے، قرآن کریم امت محمدیہ کی جب بھی رہنمائی کرتا ہے اور قرآن کریم امت محمدیہ کے لیے جب بھی کوئی حکم بیان کرتا ہے، کوئی لائحہ عمل بیان کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کی کتاب، اللہ کا کلام، آسمانی کتاب پوری کائنات میں اس سے بڑھ کر کوئی کتاب، کوئی سرچشمہ ہدایت، کوئی مینار رشد و نور اس کے علاوہ نہیں. اور اللہ تبارک و تعالی اہل اسلام اور اہل ایمان کو اس کتاب عظیم میں بالکل واضح اور ظاہر احکامات بیان فرماتے ہیں. قرآن عربی غیر ذی عوج، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں قرآن کریم کی جہاں حالات بیان فرمائے وہیں بھی بیان فرمایا کہ صاف ستھری عربی میں ہے، واضح عربی میں ہے، اور ہر عرب سمجھنے والا اس کو سمجھ سکتا ہے. غیر ذی عوج، اور اس میں کوئی کجی، کوئی کمی، آج کل ہماری اصطلاح میں کہتے ہیں کوئی لگی لپٹی ہوئی بات نہیں ہے اس میں. قرآن کریم کا پیغام اولین تو ایمان کا پیغام ہے، توحید کا پیغام ہے، اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت اور اللہ کی شہنشاہیت کا پیغام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے برحق ہونے کا پیغام ہے. انہی پیغامات میں سے اور انہی احکام میں سے جس میں مسلمان کی فلاح کا راز موجود ہے اور مسلمان کی کامیابی کے لیے وہی ایک ہی راستہ ہے، وہ حکم، وہ پیغام، وہ خبر آج سے 1450 سال پہلے اہل اسلام کو بتا چکے ہیں، پہنچا چکے ہیں. اور اس پہ تمام عالم متفق ہے، خصوصاً اہل ایمان اور عموماً دیگر مذاہب والے بھی، کہ جو دنیا ہے یہ چند روزہ ہے، یہ عارضی ہے، یہ ناقص ہے، اور بہت ہی جلدی ختم ہونے والی. قل متاع الدنیا قلیل، آپ فرما دیجئے جو دنیا کا ساز و سامان ہے، دنیا میں موجود اشیاء ہیں، دنیا کے مزے چرچے اور آرام اور آسائش کی چیزیں ہیں، قلیل، یہ کبھی پوری نہیں ہوئیں. پورے عالم کے اندر جو امیر ترین انسان ہوگا، وہ بھی کسی نہ کسی ایسی مشکل میں، کسی ایسی آزمائش میں ہوگا. انسان اس کو دیکھ کے رشک کرتا ہے کہ شکر ہے میں ٹھیک ہوں. اور اس دنیا کے اندر جو ہم وقت گزار رہے ہیں، اس دنیا میں جو ہمیں حیات ملی ہے، خدا نہ خواستہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے یا یہ کوئی بہت غلط جگہ ہے. اللہ تعالیٰ نے بندے پہ جو نعمتیں فرمائی ہیں اور بندے کے ساتھ جو احسانات فرمائے ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی نعمت وہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں وجود عطا فرمایا ہے، ہمیں پیدا فرمایا ہے، اور ہمیں نہ ہونے سے ہونے میں جو لائے ہیں، یہ اللہ تعالی کا بہت بڑا احسان اور نعمت. اس لیے کہ نہ ہونا، موجود نہ ہونا، یہ ظلمت ہے، یہ اندھیرا ہے، اور موجود ہونے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی دین کی پیروی کرنا، یہ نور ہے، یہ ہدایت ہے، یہ روشنی ہے. اور یقیناً یہ حالت بہت زیادہ افضل اور بہتر ہے. اس دنیا میں ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے جو حکم فرمایا ہے وہ ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَى، آخرت اس کے لیے بہتر ہے جو تقوی اختیار کرتا. آخرت کی نعمتیں، آخرت کے احوال اور آخرت میں پائے جانے والے اور آخرت میں مستحقاق ہونے والے انعامات، وہ ابدی ہے. اور اصل مقصود ایک مسلمان کی زندگی کا، مسلمان کی عبادات کا، مسلمان کے چلنے پھرنے کا، وہ آخرت ہی ہونا چاہیے. اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پہ اہل اسلام سے فرمایا کہ سابقوا الى مغفرة من ربكم، تم دوڑو، تم ایک دوسرے سے آگے بڑھو، تم کوشش کرو جلدی سے جلدی اس کام کو پورا کرنے کی کہ اللہ تبارک و تعالی کی مغفرت وہ ہمیں نصیب ہو جائے. آگے فرمایا وجنت عرضها السماوات والارض، اور ایسی جنت جو اس آسمان و زمین سے زیادہ وسیع ہے، زیادہ بڑی ہے. اعدت للمتقین، لیکن یہ تمام نعمتیں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں متقین کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں جنت کے احوال بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ وہاں جو نعمتیں ہیں، جو انعامات ہیں، جو آسائشیں ہیں، ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے کبھی ویسی نعمتیں دیکھی بھی نہیں ہیں، ولا اذن سمعت، اور نہ ہی کسی کان نے ایسی نعمتیں سنی ہیں، ولا خطر على قلب بشر، اور نہ کبھی کسی انسان کے دل میں ایسی نعمتوں کا تصور آیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو نصیب فرمائے. میرے محترم بھائیوں، یہ نعمتیں کس کے نصیب میں ہیں، کون اس کا حقدار ہے، اور ان نعمتوں کے حصول کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اس پہ تلاش کرنے میں قرآن کریم کی تعلیمات شریعت میں اول درجہ اور ترجیح رکھتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، یہ جو قرآن کریم اللہ پاک کا کلام ہے، اس سے زیادہ سچا، اس سے بڑھ کے برحق کون ہو سکتا ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام جو کوئی بات کرے اور کوئی وعدہ فرمائے، کوئی بشارت فرمائے، اس سے زیادہ بڑھ کے بشارت وعدہ اس کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں. اور قرآن کریم کی تعلیمات میں علماء کرام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام تعلیمات کو اپنانے کے لیے ہمیں ایک اصول عطا فرمایا ہے، ایک لائحہ عمل عطا فرمایا ہے، ایک طریقہ عطا فرمایا ہے. فرمایا شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا، ہم نے جو آپ کو دین عطا فرمایا ہے، ہمیں جو آپ کے اوپر یہ مذہب مبعوث فرمایا ہے، یہ شریعت کی صورت میں ہے. شرع لکم من الدین، اگر کوئی انسان مسلمان چاہتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے دین پہ رہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام کو اپنائے، اللہ کے دین کو اپنائے، تو قرآن کریم میں ہی یہ بات موجود ہے کہ شرع لکم من الدین، کہ اس کو شریعت کے راستے پہ چلنا پڑے گا. اور شریعت اپنانی پڑے گی، جب شریعت کے راستے پہ وہ آ جائے گا اور شریعت کے احکام، شریعت کے اوامر، شریعت کے نواہی، شریعت کی سنن، شریعت کے آداب سارے کے سارے وہ اپنا لے، تو وہ دین اسلام کامل طور پہ اس کو نصیب ہو جاتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ایک موقع پہ تنبیہ فرمائی ہے اور فرمایا انا آخذکم بحجوزکم وانتم تتکحمون الی النار. آپ نے فرمایا صحابہ کرام سے، میں تم کو پیچھے سے پکڑ رہا ہوں اور تم ہما وقت جہنم میں چھلانگ لگانے کے لیے تیار رہتے ہو. کیا مطلب ہے اس کا؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے بھی فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا. یہ قرآن کی ہدایت، قرآن کے احکام، قرآن کی روشنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اگر نصیب نہ ہوتی تو تم جہنم کے گھڑے کے کنارے کھڑے ہوئے تھے اور انقریب اس میں گرنے والے تھے. فَأَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا، اللہ تبارک و تعالی چونکہ رؤوف ہیں، اللہ تبارک و تعالی غفار ہیں، اللہ نے ہمیں ایسا دین، ایسی کتاب، ایسے رسول عطا فرمائے جو تا قیامت کے لیے جہنم سے نجات کے لیے کافی اور شافی ہیں. علماء کرام نے فرمایا ہے کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے اور ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ ہر وہ کام، ہر وہ سنت، ہر وہ عبادت، ہر وہ دینی احکام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ یا آپ کی قولی، فعلی یا تقریری سنت کے موافق ہو، وہ شریعت ہے، وہ دین ہے، وہ اسلام ہے، وہ برحق ہے، وہ ہدایت ہے. اور ہر وہ کام، ہر وہ حکم، ہر وہ فعل جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق نہیں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے موافق نہیں ہے اور دین اسلام کے اندر موجود اصول اور فروع کے مطابق نہیں ہے، وہ شریعت میں شامل نہیں ہے. اور ایسے اعمال کا کرنے والا وہ اللہ تعالی کے ہاں عقاب اور عذاب کا مستحق ہو سکتا ہے. وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. جتنی بھی بدعات ہیں اور جتنے بھی اپنے طرف سے گھڑے ہوئے اعمال ہیں اور شریعت کے اندر اضافہ کیا گیا ہے یا کمی کی گئی ہے، کسی بھی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب ضلال ہے، یہ سب گمراہی ہے. وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی کا انجام وہ جہنم ہے، عذاب ہے، عقاب ہے. آج کل بہت سے ایسے لوگ نکلے ہیں جو کہنے میں نام نہاد پیر صاحب ہوتے ہیں اور ان کے ارد گرد مرید بھی جمع ہوتے ہیں اور بڑا ایک سلسلہ ہوتا ہے، اور اکثر و بیشتر دیکھا جاتا ہے کہ وہ جو پیر صاحب ہیں، جو ان کا شیخ ہے، جو ان کا مربی ہے، وہ ایسے احکام کی پیروی کرتے ہیں، اپنے شاگردوں اور مریدوں سے کہتے ہیں جو شریعت سے ثابت نہیں ہوتے بلکہ اکثر و بیشتر شریعت کے خلاف ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہے کہ ہمارے شہر میں پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، عقل و شعور والی قوم ہے، اچھی طرح بات کو سمجھتے ہیں. لیکن ایسے علاقے جہاں پہ خاص طور پہ جہالت کا دور ہے، جہاں بدعات بہت زیادہ ہیں، وہاں بہت ہی زیادہ گمراہی کا بازار گرم کیا جا رہا ہے. اصل بات، اصل مقصد آگے. اور پیر سے یا مرید سے کہا جائے کہ یہ جو آپ عمل کر رہے ہیں، یہ جو آپ فعل کر رہے ہیں، یہ تو شریعت کے احکام کے مطابق نہیں ہے، تو جواب ملتا ہے کہ جی یہ باطنی چیزیں ہیں یا یہ روحانی احکام ہیں، اور پیر صاحب وہ چیزیں جانتے ہیں جو آپ نہیں جانتے، یا ان کو غیب سے یا خواب سے اس عمل کے کرنے کی تلقین کی گئی ہے، اس قسم کے خرافات کے جوابات دیے جاتے ہیں. حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اصول بیان فرما دیا ہے کہ دین وہ ہے جو شریعت کے مطابق ہوتا ہے، اور جو شریعت کے مطابق نہیں ہے وہ دین بھی نہیں ہے. تو ایسے اعمال، ایسی بدعات، ایسے حرکتیں، ایسی ناکردنیاں جن کا نہ قرآن کریم سے کوئی ثبوت ہے، نہ احادیث طیبہ سے کوئی ثبوت ہے، نہ صحابہ کرام، تابعین و اتباع سے کوئی ثبوت ہے، تو یہ کہہ دینا کہ یہ روحانی معاملات ہیں اور آپ کو سمجھ میں نہیں آتے، یا یہ کسی غیب سے بتائے گئے ہیں خالصتاً، بدعت ہے، ضلال ہے، گمراہی ہے، دین اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. میرے محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہماری شریعت مطہرہ کے اندر کمال رکھا ہے، اور قرآن کریم میں ایک جگہ یہ اعلان فرما دیا ہے کہ آج کا دین، آج کے دن جو تمہارا دین ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، کمال کو پہنچ چکا ہے. اور اسی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے جو امت محمدیہ کو نعمت عطا کی گئی ہے، کون سی نعمت؟ وہ نعمت جو ہمیں جہنم کے گڑھے سے بچا رہی ہے، وہ نعمت جو ہمیں زیغ و زلال سے بچا رہی ہے، وہ نعمت جو ہمیں بت پرستی سے بچا رہی ہے، وہ نعمت جو ہمیں بچیاں زندہ درگور کرنے سے بچا رہی ہے، اور وہ نعمت جو ہمیں غیروں کے اموال اور غیروں کی جانوں پر درپے ہونے سے بچا رہی ہے، دین اسلام کی نعمت. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی یہ نعمت کمال کو پہنچ چکی ہے. اب اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ایسے احکام اور شریعت کے ایسے جزیات جو اس وقت موجود نہیں تھے لیکن اب دین کو اس کی ضرورت ہے اور دین میں اس کی وجہ سے اضافہ کرنا پڑ رہا ہے، تو حقیقت میں وہ قرآن کی آیت کا منکر ہو رہا ہے. اور خاص طور پہ جو یہ موضوع ہے، تصوف کا، پیری مریدی کا، طریقت کا، اس میں بہت زیادہ بد احتیاطی ہو رہی ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ جو آج کل رائج سلسلہ ہے پیری مریدی کا اور آستانوں کا، تصوف کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اس کا کوئی وجود نہیں تھا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی اس طرح باقاعدہ کوئی عمل نہیں فرمایا ہے. صحابہ کرام کے جو تابعین شاگرد ہوئے ہیں اور ان کے اتباع ہیں، ان کے ائمہ ہیں، انہوں نے بھی اس طریقے کو باقاعدہ نہیں اپنایا ہے، بلکہ بعد میں جب فتنے کا دور بڑھ گیا، فسق و فجور عام ہو گیا اور ہر جگہ قدم قدم پہ گناہوں کے بازار کھل گئے، تو ہمارے بزرگوں نے ضرورت محسوس فرمائی کہ عالم اور امتی، عالم اور قوم کا شخص، شیخ اور اس کا شاگرد، پیر اور اس کا مرید، ان کے درمیان ایک ایسا تعلق ہونا چاہیے، ایک ایسی نسبت ہونی چاہیے جس کی وجہ سے وہ شخص دین کی طرف آ جائے، گناہوں سے بچ جائے. بس اتنی سی بات ہے، اور یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے. برائے ضرورت اگر کوئی کام کر لیا جائے اور اس میں دین کی طرف رغبت ہو، دین کی طرف آنا ہو، دین سے قرب ہو، تو ایسا کام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو دین کا حصہ نہیں کہا جا سکتا. ہمارے بزرگان دین نے بر صغیر میں ضرورت محسوس فرمائی کہ ایک نظام کے تحت تبلیغ کا کام ہونا چاہیے، جماعتیں نکلنی چاہیے، اور ظاہر بات ہے دنیا کا کوئی بھی کام کیا جائے تو اس میں انتظام کا ہونا شرط اول ہے. اگر کوئی انتظام نہ ہو، کھلی چھوٹ ہو، شتر بے مہار جسے کہتے ہیں، تو ایسا انتظام کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. لیکن اس کو دین کا حصہ قرار دینا اور باقاعدہ اس کو سنت قرار دینا یہ مناسب نہیں. تو میرے محترم بھائیوں، بات شروع ہوئی شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ یہ جو دین ہے، جس دین کے لیے قرآن نازل ہوا، جس دین کی تفصیلات میں آیات نازل ہوئیں، جس دین کی تفصیل اور شرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور جس دین کے اپنانے پہ جنت کا وعدہ ہے، جس دین کے اپنانے پہ نجات اور فلاح ہے، یہ جو دین ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اس دین کو ہم نے شریعت کی صورت میں اور شریعت کے احکام کی صورت میں امت محمدیہ کے سامنے نازل کر دیا ہے. اب اگر کوئی اس دین کے نام پہ لوگوں کو گمراہ کرے اور اس دین کے نام پہ وہ اپنے پیٹ پوجا میں مصروف رہتا ہو اور بہانے بہانے سے اس کو میلے ٹھیلے کا شوق ہو اور جگہ جگہ اس نے مزارات بنا لیے ہوں، جگہ جگہ اس نے ایسے شرک کے مراکز قائم کر دیے ہو جہاں اللہ تبارک و تعالی کے سوا اوروں سے مدد مانگی جاتی ہو، اوروں سے طلب مانگی جاتی ہو، اوروں کو پکارا جاتا ہو، تو یہ ہمارے دین اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے. ہم روزانہ ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ تبارک و تعالی کے سامنے یہ اقرار کرتے ہیں، یہ عہد کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہمارے ایک نام نہاد لیڈر بھی اس آیت کو بڑا آگے آگے پیش کرتے ہیں، اور بڑے جتنا بڑا جلسہ ہو اتنا زیادہ زور سے وہ آیت پڑھتے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب داتا دربار میں سامنے ہو جاتے ہیں تو فوراً سجدے میں گر جاتے ہیں، پتہ چلا کہ جھوٹا ہے، جھوٹ بول رہا ہے. اس لیے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا تو یہی مطلب ہے کہ یہ صرف اللہ تبارک و تعالی کے سامنے جھکے گا اور صرف اللہ سے مدد طلب کی جائے گی، کسی اور سے نہیں مانگی جائے گی. مفسرین کرام اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں جو عربی قاعدے ہیں اس کے حساب سے اس میں تقدیم اور تاخیر ہے. یعنی اگر کوئی عام کلام ہوتا تو اس طرح ہوتا، نعبدوک و نستعینک، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں. لیکن قرآن میں جو آیت آئی وہ نعبدوک نہیں ہے، وہ ایاک نعبدو ہے. اردو میں اس کا ترجمہ کیا جائے گا صرف اور صرف تیری عبادت، صرف اور صرف تجھ سے مدد طلب کی جائے. تو میرے محترم بھائیوں، جب جہاں شریعت آ جائے اور اس کے مقابلے میں دنیا کا کوئی بھی شے آ جائے، تو یہ بات یاد رکھیے اور اس کو اپنے دامن میں سمو لیجئے کہ جہاں شریعت ہوگی وہاں نجات ہوگی، جہاں شریعت ہوگی وہی فلاح ہوگی، اور جہاں شریعت ہوگی وہی اللہ تبارک و تعالی کے دین اسلام کے احکام شامل ہوں گے، اس کے علاوہ دیگر راستوں میں شامل نہیں ہوں. میں آپ حضرات کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں، آپ غور کیجئے گا. حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بزرگ تشریف لاتے تھے، شیخ امیر علی قریشی رحمت اللہ علیہ، اور یہ ایسے بزرگ تھے جنہوں نے 40 سال کے قریب مسجد نبوی میں پہلی صف میں نماز پڑھی تھی. حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ سے کہنے لگے کہ میں نے خواب میں دیکھا فلاں شخص کو کہ وہ قبر میں مزوں میں ہے اور جنت میں ہے اور بہت ہی زیادہ خوشحالی میں ہے. حضرت والی صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ان سے, شیخ سے, بزرگ سے, کہ حضرت آپ جن کا ذکر کر رہے ہیں ان کے بارے میں فلاں فلاں علماء اور محدثین نے فرمایا ہے کہ یہ ایک زندیق تھا, ایمان کے دائرے سے خارج تھا. تو وہ بزرگ جو مدینہ منورہ سے تشریف لائے تھے انہوں نے فرمایا میرے خواب پہ اور میرے اس گمان پہ, میرے زان پہ لعنت ہو, اصل وہ ہے جو علماء کرام فرماتے ہیں. فوراً انہوں نے رجوع فرما لیا اور یہ نہیں کہا کہ نہیں میں نے تو خواب دیکھا ہے اور خواب میں میں نے ان کو بہت اچھی حالت میں دیکھا ہے, آپ غلط کہہ رہے ہیں, ایسے نہیں فرمائے. جیسے ہی انہوں نے بڑے علماء اور محدثین کے اقوال سنے کہ وہ دین پر قائم نہیں رہا تھا اور وہ بدعات کا مرتکب ہو رہا تھا اور اس نے شریعت کے اندر ایسے باتیں گھڑ لی تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف تھیں, فوراً انہوں نے رجوع فرما لی اور کہا میرے خواب پہ لعنت ہو, ایسے کہہ دیا انہوں نے. اسی لیے فقہاء کرام اور علماء کرام نے یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ شریعت مطہرہ میں پیغمبر کے علاوہ کسی کا خواب وہ حجت یا دلیل نہیں ہے. خواب کی ایک اپنی دنیا ہے اور یہ ایک اپنا ایک عالم ہے. سات کل عالم بیان کیے جاتے ہیں, عالم ارواح ہے, عالم رویا ہے, عالم حشر ہے, عالم قبر ہے, عالم جنت ہے. تو یہ جتنے بھی عالم ہیں اسی لیے تو ہم آیت پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے, ایک عالم کا رب نہیں ہے. میں نے حضرت والی صاحب رحمت اللہ علیہ سے یہ سنا, فرماتے تھے کہ یہ جو عالم رؤیا ہے اصل میں عالم ارواح کے ساتھ اس کا تعلق ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے ہاں جو قضاء و قدر کے فیصلے ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے عالم ارواح میں نافذ ہوتے ہیں. عالم ارواح کا کیا مطلب؟ یعنی یہ جو ہمارا جسم ہے اس کی حیثیت ثانوی ہے اور اس میں موجود جو اصل چیز ہے جس کی وجہ سے آنکھیں دیکھ رہی ہیں, جس کی وجہ سے کان سن رہے ہیں, جس کی وجہ سے زبان بول رہی ہے, جس کی وجہ سے دل دھڑک رہا ہے, یہ جو تمام تاثیرات پیدا کر رہے ہیں وہ روح ہے. قل یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل کتاب نے سوالات کیے تھے اور اس سوال میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ ہمیں روح کی حقیقت بتائیے کیا چیز ہے. قرآن کا جواب سنیے کتنا جامع اور معنی ہے اور کیسا بہترین اور دو ٹوک ہے. فرمایا قل الروح من امر ربی, روح تمہارے رب کے حکم کا نام ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, اور اس مقام پہ فرمایا کہ تمہارے پاس علم میں سے بہت تھوڑا, اس سے زیادہ کچھ نہیں. اگر انسان کو اپنے علم کی لمٹس اور اپنے علم کا دائرہ کار معلوم کرنا ہو تو یہاں معلوم کرنا چاہیے روح کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں. کچھ بھی نہیں جانتے. اتنا جانتے ہیں کہ جب روح ہے تو جسم کام کر رہا ہے اور روح نہیں ہے تو اب وہ جسم زمین میں دفنانے کے قابل ہو جاتا. میرے معزز سامعین کرام, عالم رویا یعنی جو مسلمان خواب دیکھتے ہیں, عالم ارواح کے اندر جو فیصلے ہوتے ہیں وہ لوٹ کے آتے ہیں عالم رویا کی طرف, اور عالم رویا کے اندر جو نشانات, مبشرات, وعیدات اور اشارات نظر آتے ہیں ان کا اثر یقیناً ہوتا ہے عالم ارواح کے اوپر. لیکن اس کے کچھ اصول ہیں اور علماء کرام نے اس کے بھی کچھ آداب بیان فرمائے. خواب دیکھنے والا وہ معتدل مسلمان ہونا چاہیے. ایک مسلمان ہے لیکن اس کے مزاج میں سختی ہے, گرمی ہے, جنگ و جدال ہے, لڑائی ہے, اور وہ رات کو خواب دیکھتا ہے کہ میرے پاس تلوار ہے, خنجر ہے, اور میں فلاں فلاں شخص کو قتل کر رہا ہوں. اس خواب کی کوئی حیثیت نہیں ہے, یہ صرف و صرف رات میں شیطان نے اس پہ حملہ کیا ہے. ایک شخص کو گناہوں کا شوق ہے, گناہوں میں ملوث ہے, اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے, اور وہ خواب میں دیکھے کہ میں شراب پیتا ہوں, مجھے فلاں بزرگ نے کہا کہ جی زنا کر لو, اور فلاں شیخ نے مجھے کہا کہ شراب آپ کے لیے جائز ہے, جسے آج کل یہ کہا جاتا ہے نام نہاد تصوف والے. ایک شخص کے بارے میں سنا کہ وہ مسجد میں نماز نہیں پڑھتے اس لیے کہ وہ نماز پڑھنے مدینہ جاتے ہیں. اس قسم کی خرافات کوئی حیثیت نہیں ہے. ہاں, ایک انسان شریعت کا پابند ہے, سنتوں کو اپناتا ہے, نمازوں کا پابند ہے, اللہ تعالیٰ کی شریعت کے اوامر و نواہی کا بھرپور خیال رکھتا ہے, اور ایسا شخص جو خواب دیکھتا ہے یقیناً اس کے اندر مبشرات بھی پائی جاتی ہیں, اور اس میں منذرات یعنی اشارات ایسے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پہلے سے رہنمائی فرما دیتے ہیں کہ مصیبت آنے والی ہے, یا بلا آنے والی ہے, غم آنے والا ہے, بیماری آنے والی ہے. اس کو پہلے سے ایک قسم کا ہنٹ دے دیا جاتا ہے, ایک قسم کا اشارہ دے دیا جاتا ہے کہ تم ہمارے نیک بندے ہو, تم ہماری عبادت کرتے ہو, اور صرف و صرف ہم سے مدد طلب کرتے ہو, تو تمہارے لیے ہم نے یہ آسانی فرما دی ہے. پھر اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج مزید اللہ تعالی کی طرف قرب حاصل کرنا ہے. اس کا علاج صدقہ ہے, اس کا علاج نفل ہے, اس کا علاج دعا ہے, اس کا علاج استغفار ہے, اس کا علاج اللہ تعالی کے حضور اپنے گناہوں کی معافی ہے, اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی آسانی فرما دے. اسی لیے تو کہا گیا کہ تقدیریں بدل جاتی ہیں دعاؤں کے اثر سے. جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے حضور اللہم کہتا ہے, یا اللہ کہتا ہے, اللہ تعالی فرماتے ہیں میرے بندہ, فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کس مشکل میں ہیں, کس پریشانی میں ہیں, جاؤ اس کی اس مشکل کو آسان کرو. لیکن میرے محترم بھائیوں, یاد رکھیے, ہماری ہر شے محدود ہے, ہر چیز لمیٹڈ ہے. ہماری نظر ایک حد تک دیکھتی ہے, اس سے آگے میں نہیں پتا. ہمارے کان ایک حد تک سنتے ہیں, ہمارا ذہن بھی ایک حد تک چلتا ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نے دعا کی, ہم نے صدقہ کیا, ہم نے عبادات کی, ہم نے استغفار کیے, لیکن بظاہر اس کا نتیجہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا, اس لیے کہ ہم ناقص ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ دعا قبول نہ ہو, یہ نہیں ہو سکتا کہ صدقہ قبول نہ ہو, بشرطیے کہ وہ شریعت کے مطابق ہو. وقال ربکم ادعونی استجب لکم, تم دعا مانگو میں قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی, ہاں جو لوگ میری عبادت سے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو نمازوں کی ضرورت نہیں, ان کو اللہ کے ہاں استغفار کی ضرورت نہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو اپنانا ان کے لیے کوئی لازم نہیں ہے. سیدخلون جہنم داخرین, یہ سب جہنم کا ایندھن بنیں گے ان قریب. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. میرے محترم بھائیوں, زندگی میں جو کام بھی کریں, خاص طور پہ وہ اس بات کا لحاظ اور خیال رکھیں کہ شریعت اس میں ہمیں کیا حکم دے رہی ہے. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں, اور بر صغیر میں خاص طور پہ ان معاملات میں جیسے طریقت ہے, تصوف ہے, پیری ہے, اس میں ان سے بڑا مقام شاید ہی کسی کو حاصل ہو. انہوں نے کتاب لکھی ہے مسائل السلوک فی کلام ملک الملوک کے نام سے, اور اس کتاب میں انہوں نے شریعت کے مطابق تمام چیزیں, خواہ وہ صوفیاء ہوں, خواہ وہ پیری مریدی ہو, وہ طریقت ہو, وہ تصوف ہو, وہ شیخ اور اس کے شاگرد کا تعلق ہو، اس کو شرعی دلائل کے روشنی میں بیان فرمایا ہے، اس کے حدود بھی متعین فرما دی ہیں اور کہاں کہاں تک شریعت سے ثابت ہے، کہاں کہاں اسے آگے محض تجربہ ہو سکتا ہے، شیخ کا حکم ہو سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس کی تفاصیل بیان فرمائی ہیں. ہمیں اس بات کا لحاظ رکھنا ہے، ہمیں اس بات کا پابند ہونا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں دین اسلام کی نعمت عطا فرمائی ہے، یہ کہیں ہم سے ضائع نہ ہو جائے. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اللہ تعالی نے ایک مقام پہ فرمایا کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تم کو پتہ تک نہیں چلے گا، اور خاص طور پہ یہ اس مقام پہ فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. صحابہ کرام سے فرمایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس کی عظمت ہے، اس کا بھرپور خیال رکھنا ہے، اس کا پابند رہنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام لوگوں کی طرح ڈیل نہیں کرنا، ان کے ساتھ معاملہ عام افراد کی طرح نہیں کرنا. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. سورہ نور کے آخر میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ جو بعض افراد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب میں کمی کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں سے ٹیڑھ پن اختیار کرتے ہیں، کجی اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالی نے فرمایا ہم ان کو اچھی طرح جانتے ہیں اور یہ سب منافقین ہیں. میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالی نے ہمیں جو دین شریعت عطا فرمائی ہے یہ کامل اور اکمل ہے. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اللہ تعالی نے فرمایا دین بھی کامل ہے، اللہ کی نعمت بھی کامل ہے، لہذا اپنے عقیدوں کو مضبوط رکھیں، ایک اللہ سے تعلق قائم کریں، توحید کو اپنائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں، اور اس راستے کو اپنائیں جس راستے کو اللہ تعالی نے دین فرمایا، شریعت کا راستہ، اسلام کا راستہ، احادیث کا راستہ، تفسیر کا راستہ، فقہ کا راستہ، یہ حق راستہ ہے، اور یہی وہ راستہ ہے جو صحابہ نے اختیار کیا. اللہ تعالی نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہی راستہ ہے جو تابعین نے اختیار فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، تمہارے بعد جو آئیں گے وہ بھی بہترین لوگ ہوں گے، اس کے بعد جو افراد آئے ان کو ائمہ کہا گیا، وہ پوری امت کی رہنمائی اور راہ ہدایت میں بہترین رہنما ثابت ہوئے ہیں. اللہ تعالی نے ان کو جو علوم عطا فرمائے، جو شریعت کے مطابق چلنے کا ملکہ عطا فرمایا، اور قرآن و سنت کے امتزاج سے جو فقہی مسائل استنباط کرنے کا حق عطا فرمایا ہے، وہ امت پہ بہت عظیم احسان ہے. ہمیں ان احسانات کو فراموش نہیں کرنا. اشکرونی ولا تکفرون، اگر شکر نہیں کریں گے تو ناشکری ہوگی، اور ناشکری کا انجام کفر ہوتا ہے، اس لیے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال پوچھا ہے، میں اکثر وتر کے بعد سورۃ السجدہ پڑھتا ہوں اور پھر سجدہ تلاوت بھی کرتا ہوں، مگر مجھے کسی نے کہا کہ اگر وتر کے بعد نوافل آپ نہیں پڑھتے تو آپ سجدہ تلاوت بھی نہ کیا کریں، برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں. دیکھیے، وتر کے بعد جو نوافل کا مسئلہ ہے، یہ جواز یا عدم جواز کا نہیں ہے، یہ افضل اور غیر افضل کا مسئلہ ہے. یعنی وتر کے بعد اگر کوئی نماز پڑھی جائے تو وہ ادا ہو جائے گی، لیکن اس میں وہ فضیلت جو سنت کے مطابق ہو، جو آداب کے موافق ہو، اور جو اسلامی تعلیمات اور تمام جو حسن ہے، اس کے خوبصورتی ہے، وہ اس میں باقی نہیں رہے گی. جہاں تک سجدہ تلاوت کا تعلق ہے، سجدہ تلاوت جو ہے یہ تو نماز نہیں ہے، یہ تو ایک الگ سجدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مخصوص تلاوت پڑھنے کے بعد واجب فرمایا ہے، فرض فرمایا ہے، تو سجدہ تلاوت ادا کر سکتے ہیں. مسئلہ یہ یہاں پیدا ہوتا ہے کہ جو مکروہ اوقات ہیں، یعنی جس وقت سورج نکل رہا ہو یا سورج غروب ہو رہا ہو یا سورج بالکل سر پہ ہو، نصف النہار ہو، ایسی صورت میں فقہاء کرام نے فرمایا ہے کہ دو صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ تلاوت پہلے کی گئی تھی اور اب مکروہ وقت میں سجدہ کر رہا ہے، تو اس کو مکروہ تحریمی یعنی منع ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور اگر تلاوت اسی وقت میں کی، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھا ہے اور تلاوت کر رہا ہے اور اشراق سے پہلے پہلے اس کو سجدہ صحف کی حاجت پیش آ گئی، ایسی صورت میں فرماتے ہیں کہ ادا ہو جائے گا، کر سکتا ہے، لیکن ادب کے خلاف ہے. اس لیے کہ دیکھنے والا یہ سمجھے گا کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے اور مکروہ وقت میں نماز منع ہے، حرام ہے، اس لیے ایسے وقت میں ان چیزوں سے پرہیز کیا جائے تو بہتر ہے. کیا لوہا اسٹیل پر نجاست لگ کر سوکھ جائے تو پاک ہو جاتا ہے؟ ہر وہ مٹیریل جس میں مسام نہیں ہے، یعنی جس میں پورز نہیں ہے، جو اندر جذب کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، ایسے چیزوں کے بارے میں صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے وطہارتہا مسحہا. مسئلہ یہاں تک لکھا ہے کہ ایک مسلمان اگر کسی کو جہاد میں قتل کر دے تو تلوار پہ جو خون لگا ہے اس کو کسی چیز سے پونچھ لے، صاف ہو جائے گی، تلوار پاک ہو گئی ہے. اسی طرح جتنی بھی چیزیں ہیں لوہے کی، سٹیل کی، فولاد کی، جن میں جذب کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اس کو کسی چیز سے اچھی طرح پونچھ لیا جائے، صاف کر لیا جائے تو پاک ہو جاتی ہیں. ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ دو مسئلے ہیں. ایک مسئلہ یہ ہے کہ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، ابن دقیق العید، سیوطی، ابن عابدین، یہ سب اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ باقاعدہ اول سے آخر تک ناخن کاٹنا جو سنت طریقے سے عام طور پہ بیان کیا جاتا ہے، یہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. ہاں، بعض روایات میں ذکر ضرور آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ناخن کاٹنا شروع کیے تو شہادت کی انگلی سیدھے ہاتھ کی، اس سے شروع کیا جائے گا. خاص طور پہ غالباً امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل فرمائی ہے، لیکن اس کی سند میں کلام ہے. تو ادب کہہ سکتے ہیں اس کو، سنت نہ کہا جائے. ادب یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ کی جو شہادت کی انگلی ہے اس سے شروع کر لیا جائے، اور الٹے ہاتھ کا جو سب سے چھوٹی انگلی ہے اس پہ ختم کر لیا جائے. اسی طرح پاؤں میں بھی پھر انگوٹھے سے شروع کیا جائے، سیدھے ہاتھ کے پاؤں کے اور آگے، لیکن یہ سنت نہیں، اس کو ادب کہا جائے گا. ایک مرد دوسری شادی کرتا ہے باوجود اس کے کہ وہ دونوں بیویوں میں برابری حقوق بھی دیتا ہے، مگر اس کی پہلی بیوی خلع چاہتی ہے اس وجہ سے کہ مرد نے دوسری شادی کی ہے. وجہ یہ بتاتی ہے کہ میرے دل میں اب اس کی عزت نہیں رہی اور کہیں میں ان کے حقوق کی پامالی نہ کر دوں، اس لیے خلع چاہتی ہوں. آج کل یہ مسئلہ بہت زیادہ گمبھیر ہے. بات یہ ہے کہ ہم لوگ عام طور پہ جو ہم نے تعلیمات اپنائی ہیں، تربیت اپنائی ہے، وہ اس پہ عصری تعلیمات کا اثر زیادہ ہے، اس پہ مغربی تہذیب کا اثر اب زیادہ ہے، اور ان کے ہاں اس قسم کی چیزوں کو نہایت برا سمجھا جاتا ہے. جتنے چاہیں زنا کر لیں، جتنی چاہیں وہ دوستیاں بنا لیں، جتنے چاہیں تعلقات قائم کر لیں، لیکن جو نکاح ہے اور جو شادی ہے وہ ایک سے ہونی چاہیے. اور اس کو بھی اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے کہ اب تو مغرب کے لوگ جو ہیں کہتے ہیں کہ وہ شادی سے زیادہ بغیر شادی کے تعلقات کو ترجیح دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم پہ یہ انعام اور احسان فرمایا کہ ہمیں باقاعدہ ایک باعزت طریقہ، پاک دامن طریقہ اور ایک حلال اور جائز طریقہ اپنانے کا راستہ دکھایا، جسے نکاح کہتے ہیں. اب جس حکم پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی ہے، اس حکم میں اللہ کے بندے یا بندی کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. وما كان للمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ہم نے فیصلہ کر دیا تو پھر کسی بندے بندی کو، یہاں تک کہ زید بن حارثہ اور زینب بنت جحش کو بھی کوئی اختیار نہیں ہے اللہ کے فیصلے میں بات کرنے کا. یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، یہ ہماری دین اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے. اگر کسی کو اچھا نہیں لگتا تو اس کو اپنے ایمان پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ابو داؤد شریف میں روایت موجود ہے کہ کسی خاتون نے اپنے شوہر سے بغیر کسی وجہ کے بغیر کسی ظلم کے طلاق کا مطالبہ کیا، حرمت علیہ رائحۃ الجنہ، ایسی خاتون پہ جنت کی خوشبو حرام ہے، اس طرح کی حدیث موجود ہے. لیکن احتیاط ضروری ہے اور مرد کو بھی احتیاط چاہیے، ایسا نہ ہو کہ کہہ دیں کہ مولوی صاحب نے آج کہا کہ شادیاں کریں اور پھر ہمارے گلے پڑ جائیں. خیال کیجئے، میری عمر 20 سال ہے اور مجھے قضا نماز ادا کرنا ہے، برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں. قضا نمازوں میں سب سے پہلے اس بات کا خیال رہے کہ جتنی آپ کی نمازیں قضا ہوئی ہیں وہ آپ کو یقینی طور پہ معلوم ہونی چاہیے. کس سال بالغ ہوئے، اس سال سے کس سال تک نمازیں نہیں پڑھی، اس کا حساب کتاب کر لیا جائے اور یقینی حساب نکال لیا جائے. اگر کبھی ایسا ہو کہ یقینی حساب نہیں پتہ چل رہا تو پھر اندازہ کر لیا جائے، غالب گمان جسے کہتے ہیں. اور غالب گمان میں بھی اگر باقاعدہ کوئی ترتیب کوئی عادت معلوم نہ ہو رہا ہو تو پھر اس کا علامہ ابن عابدین رحمت اللہ علیہ نے آسان طریقہ بیان فرمایا ہے کہ جب بھی قضاء عمری کریں تو نیت کریں میرے ذمے جتنی قضاء نمازیں ہیں اس میں سے پہلی فجر، میرے ذمے جتنی قضاء نمازیں ہیں اس میں سے پہلی ظہر. اس طرح کرتے جائیں آخر کار یہ نمازیں انشاءاللہ مکمل ہو جائیں گی. میں کرکٹ کھیلتا ہوں اور محنت بھی بہت کرتا ہوں مگر کامیابی نہیں ملتی. کامیابی دنیا کی کوئی کامیابی نہیں، آخرت کی کامیابی ہے، دین کی کامیابی ہے. اور لہ و لعب کے اندر اگر کامیابی مل بھی جائے تو عارضی ہے، چند دنوں کی ہے، آپ حضرات کے سامنے ہیں. دنیا میں اچانک ایک شخص مشہور ہو جاتا ہے اور بڑی اس کی واہ واہ ہوتی ہے اور کچھ سالوں بعد اس کو کوئی پوچھتا بھی نہیں، یہ کامیابی نہیں، آخرت کی کامیابی کی کوشش کریں. اگر کسی شخص کا معمول ہے کہ نمازوں کے بعد سورتیں مثلا تغابن، سورہ ملک، سورہ رحمان پڑھنے کا، اور اگر یہ سورتیں سنت نمازوں میں پڑھ لی جائیں تو ان سورتوں کی فضیلت حاصل ہو جائے گی، بالکل ہو جائے گی. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی نوافل میں یا سنن میں یہ سورتیں پڑھے تو اس کی فضیلت دگنی اور تگنی ہو سکتی ہے، کم نہیں ہو سکتی. نماز کی اپنی فضیلت ہے، قرآن کی اپنی فضیلت ہے، دونوں جمع ہو گئیں تو نور علی نور، یعنی فضیلت پر فضیلت ہو گئی. ایک شخص مسجد پہلے آیا اور پچھلی صف میں بیٹھ گیا اور اس کے بعد والا اگلی صف میں بیٹھ گیا تو کیا یہ بندہ ثواب میں بڑھ جاتا ہے؟ نہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بزرگ کو، کسی اپنی بڑی عمر والے کو، دین کے پابند شخص کو پہلی صف میں آنے کے لیے پیچھے ہو جائے، ان کو جگہ دے دے، تو ایک روایت میں آتا ہے کہ 40 دن تک ایسے شخص کو صف اول کا ثواب ملے گا. لیکن یاد رکھیے، جن کو آگے بڑھا رہے ہیں وہ اس قابل ہوں کہ وہ آگے بڑھانے کے اہل ہوں. اب وہ بزرگ ہیں اور ان کا حلیہ بھی عجیب سا ہے اور دین و شریعت کے پابند بھی نہیں ہے اور چہرے پہ سنت کا قتل بھی موجود ہے اور اس کو آگے کیا جا رہا ہے کہ جی 40 دن کا، ایسا نہیں ہوگا. اور یاد رکھیے، صف اول میں جب تک جگہ ہے دوسری صف بنانا جائز نہیں ہے، پہلے پہلی صف پوری کی جائے گی. آج کل میں دیکھتا رہتا ہوں ہمارے بھائی لوگ تشریف لاتے ہیں، بہت خوشی ہوتی ہے، لیکن مسجد میں ایک وہاں مجلس لگی ہے، ایک وہاں لگی ہے، اور ایک کونے میں بیٹھے ہیں، گپ شپ ہو رہی ہے. یہ مسجد میں آنا قبول نہیں ہے. مسجد میں آنا وہ قبول ہے کہ دیکھنے والا کا انہم فی الصلاۃ، جیسے نماز میں بیٹھے ہوں، ان کو سلام کرنا منع ہے. یہ جگہ جگہ بیٹھے ہیں، مسجد کے آداب کے خلاف ہے اور یہ ناقابل برداشت ہے، احتیاط کیجئے. نماز میں صفوں کی ترتیب کس سمت سے شروع ہو جاتی ہے؟ اگر اتفاقی طور پہ دائیں طرف جگہ مل گئی تو بہت اچھی بات ہے، لیکن صفوف کا اہتمام واجب ہے اور بائیں طرف جانا یہ نفل یا استحباب ہے. استحباب کے لیے وجوب کو نہیں چھوڑا جا سکتا، لہذا اگر اتفاقی طور پہ آپ تشریف لائے اور امام کے دائیں طرف جگہ خالی ہے، کھڑے ہو جائیں، لیکن اگر نہیں ہے تو بائیں طرف کہیں بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، کوئی بات نہیں. کیا مونچھیں بلیڈ سے کاٹ سکتے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ تمام فقہا اس بات پہ متفق ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو مونچھیں مبارکیں تھیں ان کو قینچی سے کترتے تھے. اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ قینچی سے کترنا افضل ہے، لیکن یہ ہے کہ بلیڈ کا استعمال کر لیا جائے تو جائز ہے. البتہ وہ سنت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائی اس کا یہ مستحق نہیں ہوگا. بارش کی وجہ سے قبر دھس گئی ہے تو کیا اس قبر کو دوسری جگہ منتقل کریں یا پھر اس کو درست کریں، جبکہ اس قبر کے آس پاس کی جو جگہ ہے وہ بھی ہماری ملکیت ہے؟ ہاں، چند ایک دفعہ فقہا نے فرمایا اگر قبر ایسے نشیبی علاقے میں ہے، میدانی علاقے میں ہے جہاں بارش کا پانی زیادہ آتا ہے، تو اس کو ٹھیک کر لیں. لیکن یاد رکھیے، اس کو معمول بنانا جائز نہیں ہے. ایک دفعہ ٹھیک کر لی، دوسری دفعہ ٹھیک کر لی، اس کے بعد اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا جائے. ہاں، مٹی وغیرہ اس پہ ڈال دی جائے تاکہ اس کا احترام باقی رہے. لیکن بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہر ایک دو سال بعد جی باقاعدہ قبر کی رینوویشن ہو رہی ہے, مزدور آ رہے ہیں, یہ مناسب نہیں, جائز نہیں. اور مردے کو بامر مجبوری کسی کا حق مارا جا رہا ہو, زمین کسی اور کی ہو, خلیفہ وقت کی طرف سے حکم ہو, ایسی صورتوں میں نکالنا جائز ہے ورنہ نہیں. ایک شخص نے بلڈ پریشر کی حالت میں 3 طلاق دی اور بعد میں جب اس کی طبیعت بہتر ہوئی تو وہ قسم کھا کے کہا کہ میرا ارادہ طلاق دینے کا نہیں تھا, ایسا کچھ نہیں ہوگا, طلاق واقع ہو جائے گی غصے کی اور مذاق کی. اسی طرح جن حالات میں بھی طلاق دی, ہاں یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے الفاظ کون سے استعمال کیے ہیں. اگر کنایہ ہے تو پھر متعلق یعنی طلاق دینے والے کی نیت کا اعتبار ہے, اور اگر واضح الفاظ ہیں جیسے طلاق ہے یا تم فارغ ہو یا تم اب میری بیوی نہیں, اس قسم کے الفاظ, اس سے طلاق واقع ہو جائے گی. کسی نے اپنی بیوی کو یہ کہا کہ تمہیں شب قدر میں طلاق ہو تو طلاق کب واقع ہوگی؟ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے بحوالہ صاحب الکافی فتح الباری میں یہ مسئلہ نقل فرمایا ہے, اور وہاں بھی کہا کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو کہا کہ تمہیں شب قدر پہ طلاق ہے تو احناف کا قول یہ ہے کہ 27ویں شب کو اس کو طلاق ہو جائے گی. حضرت والی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو 27ویں ہے یہ فقہا کے نزدیک تقریباً یقینی طور پہ لیلۃ القدر ہے, تو وہ مسئلے کا استنباط یہاں ہو رہا ہے, لہذا احتیاط کیا. الحمدللہ رب العالمین, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی دعائیں قبول فرمائے, پریشانیاں آسان فرمائے, مشکلات حل فرمائے, بیماران کے لیے دعا فرمائے, اللہ تعالیٰ صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرمائے. اسی طرح ہمارے جو نہایت ہی معزز ہیں احمد جان صاحب, محمد احسن کے نانا, آج کل بہت شدید علیل ہیں, دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرمائے. اور جو مسلمان مرحومین حالت ایمان پہ دنیا سے رخصت ہو گئے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. حضرت والے صاحب کے حق میں دعا فرمائے, اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ہمارے ادارے میں الحمدللہ تعلیمی سال کا آغاز ہونے جا رہا ہے, طلباء کی آمد ہے اور داخلے ہو رہے ہیں, اور حالات کچھ اس طرح کے بے یقینی کے حالات ہیں, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ اس بے یقینی کو, اس وبا کو, اس بیماری کو, ہر قسم کی اس مشکلات کو دور فرمائے, اور مسلمانوں کو ترقی دن دگنی رات چگنی, علم کی, عمل کی, رزق کی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتوب علينا انك انت التواب الرحيم, فالله خير حافظ وهو ارحم الراحمين, وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمة.